نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. گزشتہ پروگرام میں آپ نے عمرے کا طریقہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ سنا، اور عملی طور پر طواف کرنے کا طریقہ اور سعی کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ طواف کس طرح کیا جاتا ہے اور سعی کس طرح کی جاتی ہے. عمرے کے بعد مٹا دیں گے تو حالت احرام کی جو پابندیاں اب دوست، یا تو آپ مدینہ منورہ جائیں گے یا پھر انتظار کریں گے حج کا، کہ حج کا زمانہ قریب آئے تو پھر دوبارہ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ مدینہ منورہ روانہ ہونے والے ہیں تو وہاں سے واپسی میں پھر دوبارہ عمرے کا احرام باندھیں گے اور پھر آ کر عمرہ ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد عمرے کے بعد اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑوں میں آپ آ جائیں گے، یہاں تک کہ جب حج کا زمانہ قریب آئے تو پھر حج کا احرام باندھیں گے. بہرحال جو بھی صورت ہو، چونکہ ہمارے ہاں حجاج کرام زیادہ تر حج تمتو کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر جب حج کا زمانہ آتا ہے تو پھر حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں اس وقت. یہ دونوں چیزیں مل کر حج تمتو بن جاتا ہے. اس لیے میں اس وقت حج قران یا حج افراد کے بارے میں بات نہیں کروں گا، بلکہ حج تمتو ہی کے بارے میں بیان ہوگا. دیکھیے، قرآن مجید نے حج کے دنوں کو بھی اور حج کے مہینوں کو بھی بیان کیا ہے. الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق ادا فرمائے، جن پر حج فرض ہو جائے ان مہینوں میں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ حج کے لیے جائے. تو فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں اس چیز کی نفی کر دی ہے بالکل کہ نہ جھگڑا ہے، نہ بے حیائی کی بات ہے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر. گویا کہ جس طرح کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تو یہ لڑائی جھگڑا فسق و فجور کی باتیں حج کے زمانے میں ہیں ہی نہیں بالکل. تو اس لیے ان ایام میں، تو حج کے تین مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی‌الحج. اسی طریقے سے حج کے ایام بھی 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، 8 ذی‌الحج، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن. اور اگر کوئی شخص رات کو وہیں پر ٹھہر گیا 12 تاریخ کو، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، تو پھر 13 تاریخ کی رمی بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے. ورنہ عام طور پر یہ 5 دن بیان کیے جاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ حج کے ان 5 دنوں کو میں بیان کروں گا کہ 8 ذی‌الحج سے لے کر 12 ذی‌الحج تک ہم نے کیا کرنا ہے. جب 8 ذی‌الحج آ جائے، اور بعض صورتوں میں 7 ذی‌الحج کو آپ روانہ ہو سکتے ہیں حج کے لیے، کیونکہ معلمین کا بعض اوقات اصرار ہوتا ہے کہ صاحب بسیں ہمارے پاس کم ہیں یا رش بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ حاجیوں کو 7 ذی‌الحج کو بھی منا لے جا سکتے ہیں. تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو جب وہ جانے کے لیے کہیں تو آپ تیاری کر لیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے عمرے کے لیے تیاری کی تھی کہ غسل کر لیں، غیر ضروری جو ہے وہ بالوں کی صفائی کر لیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا کر لیں، اور اس کے بعد پھر احرام کی 2 چادریں پہن لیں، 2 رکعت پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر حج کی نیت کر لیں گے. وہاں عمرے کی نیت کرنی تھی یا حج کی نیت کرنی ہے، اور حج کی نیت کرنے کے لیے مکے سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں آپ کی رہائش گاہ ہے وہیں پر آپ نیت کر سکتے ہیں. اور زیادہ افضل پر عمل کرنا چاہیں تو بیت اللہ میں تشریف لے آئیں، ایک نفلی طواف کر لیجئے, اور طواف کے بعد پھر آپ آ جائیے حتیم میں, یعنی بیت اللہ کے اندر. جس ایک تو یہ اندر کا حصہ ہے اور ایک اس کے ساتھ جو متصل ہوتا ہے تو وہ بھی وہ حتیم کہلاتی, وہ اصل میں بیت اللہ ہی ہے, بس فرق یہ ہے کہ یہ چھت والا ہے وہ بغیر چھت کے, البتہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے یو کی شکل میں, گول شکل میں. اس میں آ کر بھی آپ چاہیں تو دو رکعت نفل پڑھ لیں اور بعد میں پھر وہاں حج کی نیت کر سکتے ہیں. تو یہ افضل طریقہ ہے, کسی کوئی اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو اس پر بھی کر سکتا ہے. اور اپنے ہوٹل میں جہاں آپ کی رہائش ہے اپنی بلڈنگ میں, وہاں پر بھی عمل کر سکتے ہیں. تو 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو جب بھی آپ کا جانا ہو جائے منیٰ کی طرف تو بغیر احرام کے نہ جائیں, احرام پہن لیں. خواتین جو اپنا ان کے کپڑے ہیں سلے سلائے جو پہنے ہوئے ہیں وہی ان کا احرام ہے, تو اس میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ نیت کر لیں کہ اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما دیجیے, اور تلبیہ پڑھ لیجیے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح سے آپ جب آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا, اب آپ محرم بن گئے, حالت احرام میں آ گئے, حج کی احرام کی پابندیاں آپ پر عائد ہو گئیں. خوشبو استعمال نہیں کر سکتے, سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کر سکتے, مرد حضرات کپڑے کو اپنے چہرے پر اور سر پر نہیں لگا سکتے, اور خواتین اپنے چہرے پر نہیں لگا سکتی, سر تو ان کا ڈھانپا ہوا ہوگا. اسی طرح سے مرد حضرات جو چپل استعمال کریں گے وہ 2 پٹیوں والی اس کو استعمال کریں تاکہ اوپر کی ہڈی جو ہے ان کی کھلی رہے. خواتین البتہ جوتے پہن سکتی ہیں, ان کے لیے چپل کی کوئی قید نہیں ہے. اسی طریقے سے کھٹمل مارنا, جو مارنا, شکار کھیلنا, یہ سب حالت احرام میں ممنوع ہو جاتا ہے. فسق و فجور کی باتیں کرنا, خاص طور پر میاں بیوی حج کے لیے جا رہے ہیں تو حالت احرام میں خصوصاً شہوت کی بات کرنا, وہ باتیں جو میاں بیوی کے مابین جائز ہوتی ہیں وہ حالت احرام میں بات کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. تو جب آپ حالت احرام میں آ گئے تو یہ ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اب آپ مینا جائیں گے, اگر 8 ذی الحج کو آپ صبح گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی فجر یہ وہیں پڑھیں گے. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ عرفات جانے سے پہلے 5 نمازیں آپ نے وہاں ادا کرنی ہیں, اور اگر آپ 7 ذی الحج کو چلے گئے تو کچھ زیادہ نمازیں پڑھ لیں گے. لیکن وہاں پر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز متعین نہیں ہے, اس کا اہتمام کر لیجئے کہ جو وقت باقی بچے وہ ہمارے فضول کاموں میں خرچ نہ ہو, ذکر و اذکار, تسبیحات, قرآن مجید کی تلاوت, یا اسی طریقے سے مسائل حج کے سلسلے کی جو مستند کتابیں آپ کے پاس ہوں ان کو پڑھیے, تاکہ آپ کے ذہن میں جو مسائل ہیں وہ بھی ذہن نشین ہو جائیں اچھی طرح سے. اور اگر کوئی عالم دین ساتھ میں ہے گروپ کے تو اس عالم دین کے مسائل بھی یقیناً آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں, ان کے بیانات بھی ہوں گے تو آپ سن سکتے ہیں, اس کے مطابق عمل کر لیجیے. تو بہرحال 8 تاریخ کو آپ جب مینا پہنچ جائیں گے تو وہاں آج آپ نے 8 ذی الحج کو ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ نمازیں پڑھنی ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے, کیونکہ آگے وہاں چل کے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے کہ آپ مسافر ہیں یا مقیم, یعنی سفر والی نماز پڑھیں گے یا مقیم ہونے کی حالت میں جیسے پوری نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھیں گے. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو حج کے دن ملا کے مکہ مکرمہ کے دن جو رہائشی ہیں وہ اور حج کے دن جو بھی ہیں ملانے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 15 دن مکمل ہو رہے ہیں تو آپ مقیم ہو جائیں گے, اور اگر اس سے کم ہے تو پھر مسافر. ہر شخص کا اپنا شیڈول ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں کتنے دن مکے میں رہوں گا, کتنے دن مینا میں اور ذوالحج میں, وہاں پر حج میں گزریں گے, تو 5 دن تو یقیناً وہاں کے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اور اسی حساب سے پھر آپ نمازیں پڑھیں گے. یا مسافر ہوں گے تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے, 4 والی, 3 والی 3 ہی پڑھی جائیں گی, 2 والی 2 پڑھی جائیں گی, اور باقی اگر مقیم ہو گئے ہیں تو پھر 4 رکعتیں پڑھیں گے. تو اس ان مسائل کو یہاں جانے سے پہلے خوب سمجھ لیجئے گا. اگر ابھی یہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں کسی وقت آپ نمازوں کے اوقات میں سے اگر یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ الگ سے بھی میں اللہ نے چاہا تو میں جو بات مسئلے کی ہے وہ بیان کر دوں گا, تو اس کو تاکہ آپ یہاں سے سمجھ کر سیکھ کر جائیں, وہاں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو کوئی. تو بہرحال وہاں پر جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے آپ. اب اگر کوئی آپ کو مسافر امام نماز پڑھا رہا ہے تو وہ تو دو رکعت ہی پڑھے گا, اور آپ اگر مقیم ہیں تو اس کی دو رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور باقی دو رکعتیں پوری کر لیں. اس میں آپ نے تلاوت وغیرہ کچھ نہیں کرنی, اتنی دیر کھڑے رہیں جتنی دیر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کے بعد رکوع کر لیں گے اور اپنے طور پر پھر دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر. اور اگر امام سفر کی نماز پڑھ رہا ہے, مقیم ہے, مقیم نماز پڑھا رہا ہے آپ کو, تو آپ اس کے پھر پابند ہوں گے, یعنی جتنی چار رکعت وہ پڑھے گا آپ بھی چار ہی پڑھیں گے پھر. اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے. تو بہرحال یہاں پر آپ نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ چار نمازیں آپ آٹھ ذی الحج کو پڑھیں گے, اور نو تاریخ کی فجر کی نماز بھی یہیں پر آپ نے ادا کرنی ہے. تھوڑا سا آہستہ کر دو. اس کے بعد جب سورج نکل جائے, دن چڑھے, یہاں سے آپ آج روانہ ہوں گے عرفات کے لیے. میدان عرفات جہاں پر آپ قیام کریں گے, یوم عرفہ بھی اس کو کہتے ہیں, یہ قیمتی دن ہے اور سب سے اہم ترین دن ہے, اس لیے وہاں پر قیام کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کا بھی کسی نے قیام نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اس لیے اہم ترین رکن حج کا جو ہے وقوف عرفہ ہے. تو آج آپ یہاں سے روانہ ہوں گے, دوپہر تک آپ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے. اپنے اپنے خیموں میں جہاں پر آپ کی جگہ ہو وہاں پر پہنچنے کے بعد, اگر ابھی وقت ہو تو زوال کے بعد, یعنی جب زوال ہو جائے, جب آپ حج کے لیے روانہ ہوں, یہ دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں زوال کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے. گھڑیاں وہاں پر آٹومیٹک ہیں, ان سب میں وقت زوالی لکھا ہوا ہوتا ہے, زوال کا وقت کیا ہے, تو وہ وقت نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ آپ کو وہاں پر حج کے دنوں میں کام آئے گا. تو زوال کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں آسانی کے ساتھ اس سنت پر عمل ہو سکے تو غسل کر لیجئے. یہ عرفات میں کرنے کے کچھ کام ہیں خاص, ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زوال کے بعد آپ غسل کر لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے, لیکن اگر وقت نہیں ہے یا رش بہت زیادہ ہے تو پھر فرض واجب نہیں, یعنی اس سے حج پر کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج جب کیا تھا تو عرفات میں پہنچ کر آپ نے غسل فرمایا تھا, اسے اتباع نبی کی وجہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہاں غسل کر لیں. اور لیکن اس غسل میں زیادہ دیر نہ لگائیں, اس لیے کہ اور بہت سے لوگ بھی آپ کی طرح انتظار میں ہوں گے کہ آپ فارغ ہوں تو وہ غسل کر لیں. بس جسم پر پانی ڈالنا مقصد ہے تاکہ وہ غسل ہو جائے سنت. اس کے بعد پھر آپ وہیں پر رہیں گے. دوسرا کام یہاں پر یہ ہے کہ آج مسجد نمیرہ میں ظہر اور عصر ملا کر امام صاحب پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ جو لوگ مسجد نمرہ میں ہوں گے وہ امام صاحب کے پیچھے ظہر کی نماز پہلے پڑھیں گے, پھر عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں پڑھیں گے. لیکن جو لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہیں ان کو چاہیے اپنے خیموں ہی میں نماز ادا کریں, البتہ اس میں پھر وہ ملا کر نمازیں نہیں پڑھیں گے, بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کریں گے, عصر کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے. اور یہاں بھی وہ تمام مسائل سامنے ہونے چاہیے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو سفر والی نماز پڑھیں گے, مقیم ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے. اور آپ سے مشورہ, آپ کو مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ مسجد نمرہ جانے کی کوشش بالکل نہ کریں. اس میں بہت سے مسائل ہیں, پیچیدگی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض لوگ جوش میں چلے تو جاتے ہیں لیکن واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں, اس لیے کہ راستے سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک جیسے ہسپتال نظر آئیں گے, ایک جیسے خیمے نظر آئیں گے. تو بعض لوگ جو ہے وہ راستہ بھول جاتے ہیں, پھر سارا وقت راستے کی تلاش میں نکال دیتے ہیں اور یہ قیمتی دن جو ہے صرف اس پریشانی میں گزر جاتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں کیسے پہنچوں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خیموں ہی میں رہیے, وہاں پر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیے, عصر کے وقت میں عصر کی پڑھیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امام مسجد نمرہ میں نماز پڑھاتے ہیں بعض اوقات وہ مقیم ہوتے ہیں بعض اوقات مسافر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ مقیم ہیں یا مسافر، وہ اپنے مسلک کے مطابق یعنی وہ صحیح ہیں اپنی جگہ پر، اپنے مسلک کے مطابق ان کے ہاں چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو وہ دو رکعت ہی پڑھتے ہیں، ظہر بھی اور عصر بھی، اس لیے ہمارے لیے مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم وہاں پر اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھیں، اگر مسافر ہیں سفر والی، مقیم ہیں تو پوری نماز پڑھیں، اور ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیجئے، عصر کو عصر کے وقت میں نماز ادا کیجئے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب وقوف عرفہ کا وقت ہے، قبلہ رخ ہو جائیے اور اللہ سے دعا میں مشغول ہو جائیں، اگر خدا نہ کرے کوئی تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو تو دھوپ میں کھڑے ہو کر بھی کچھ دیر دعا مانگیے، اور اگر تھک جائیں تو بیٹھ کے مانگیے، لیکن یہ پورا وقت دعا میں گزاریے عصر تک، جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی نماز میں مشغول ہو جائیے، عصر پڑھنے کے بعد پھر بہت قیمتی وقت ہے یہ، اور پھر اس میں آپ دعا میں مشغول ہو جائیے، یہ دعا جو ہے وہ مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک آپ کا جاری رہنا چاہیے عمل، اس میں آپ اذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کی یہ جو ہے ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، تو وہاں آپ اس کی وہاں ذکر کیجئے، دعا میں مشغول رہیے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے، یہ بہت قیمتی وقت ہے اس لیے اس کو دعا میں مصروف گزاریے۔ دوسری بات سمجھیے کہ مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے ہرگز میدان عرفات سے باہر نہ نکلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا اونٹ بھی گم ہو جائے، چونکہ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا تمہارا اونٹ بھی گم ہو جائے جو تمہارے لیے سواری کا ذریعہ ہے تب بھی اس کی تلاش میں بھی تم باہر نہ نکلو جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اور اگر کوئی شخص نکل گیا اور پھر وہ سورج غروب ہونے تک واپس بھی نہیں آیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، یاد رکھیے، یعنی یہ قربانی دینی پڑے گی لازمی طور پہ، اس لیے اگر کوئی شخص غلطی سے نکل گیا میدان عرفات سے باہر تو اسے چاہیے وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے واپس آ جائے، اگر واپس نہیں آئے گا تو ایک قربانی یعنی دم دینا پڑے گا اس کو، تو اس لیے یہاں کا سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے اور یہاں سے باہر نہیں نکلنا، اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی، آج کے دن کے احکام اور دنوں کے احکام سے مختلف ہیں، آج مسجد نمرہ میں ظہر عصر اکٹھی پڑی گئی، ظہر کے وقت میں عصر پڑی گئی، مغرب کا وقت ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھنی نہیں ہے اور میدان عرفات سے مغرب سے پہلے نکلنا بھی نہیں ہے، جب مغرب ہو جائے تو اب یہاں سے نماز پڑھے بغیر مغرب کی ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، بعض اوقات رات کے ایک بجے دو بجے بھی لوگ پہنچتے ہیں، بہرحال جب بھی ہم پہنچیں گے وہاں مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی دو سنتیں پڑھ لیجئے اور پھر عشاء کی دو سنتیں اور تین وتر یہ پڑھ لیجئے، اور یہاں پر اپنی اپنی جماعتیں ہم کرائیں گے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گی تو اکٹھی ہی پڑھنی ہے یہ نماز، اگر مسافر ہیں سفر والی، مقیم ہیں تو پوری نماز ادا کریں، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے وہاں پر، تو بہرحال یہاں پر مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز کہہ لیجئے، یا اگر عشاء کے وقت میں پہنچتے ہیں تو عشاء کے وقت میں ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب اور پھر عشاء، تو یہ عرفات سے نکلنے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور اگر اتنی تاخیر ہو جائے کہ عشاء کا وقت نکلنے کا اندیشہ ہو جائے تو پھر جہاں پر وقت ہو وہاں پر مغرب عشاء پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کی نماز ضائع نہ ہو، نکلے نہیں قضا نہ ہو اس وقت، بالکل مجبوری میں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح چار بجے پانچ بجے لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ زوال کا وقت وہاں دیکھ کے آئیے مکے میں، اسی طریقے سے صبح صادق کا وقت بھی دیکھ لیجئے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے، یہ آپ کو مختلف مقامات میں کام آئے گا کہ بھائی اتنے بجے وہاں پر صبح صادق ہو رہی ہے، تو اس کا خیال رکھیے، صبح صادق سے پہلے پہلے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آپ پڑھ لیجئے، مزدلفہ پہنچ جائیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے وہاں پڑھنی. اس کے بعد رات ہی میں آپ نے ایک اور اہم کام کرنا ہے, اور وہ یہ کہ یہیں سے جمرات کی رمی کے لیے یا شیطان کو رمی کرنے کے لیے کنکریاں لینی ہیں. ہر آدمی اپنے ساتھ 70 کنکریاں لے لیں. یہ 70 کنکریاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 13 تاریخ کو بھی کسی کا رکنے کا ارادہ ہو جائے, تو پھر ایسی صورت میں 70 کنکریاں ہمیں چاہیے, ورنہ فی آدمی 49 کنکریاں کافی ہوتی ہیں. لیکن احتیاطاً 70 اپنے ساتھ لے لیجئے, اس لیے کہ پھر آپ کو یہاں کے علاوہ اور جگہوں پر کنکریاں ملیں گی نہیں. اور جو رمی جہاں رمی کرتے ہیں وہاں قرب و جوار میں جو کنکریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو اٹھانا مناسب نہیں, وہاں سے کنکریاں نہ لیں. عام طور پر وہ کنکریاں ہوتی ہیں جو اللہ نے مردود کر دی ہوتی ہیں, رد کر دی, قبول نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہیں, اس لیے وہاں سے مت اٹھائیے. تو آپ رات ہی کو یہ کام بھی کر لیں کہ اپنے ساتھ کنکریاں لے لیں, کیونکہ یہ آپ کو کام آئیں گی. 10 تاریخ کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں ایک شیطان کی رمی کر کے, 11 تاریخ کو آپ کو 21 کنکریاں کام آئیں گی, تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے, اور 12 تاریخ کو بھی 21 کنکریاں آپ کو چاہیے ہوں گی. تو 21 اور 21 42, اور پہلے دن 7 49, تو یہ ہو گئی یقینی طور پر. اور اگر کوئی 13 ذی الحج کو وہاں ٹھہرے گا تو 21 کنکریاں مزید چاہیے, اس طرح ہی 70 کنکریاں ہو گئی. اس لیے میں نے کہا کہ 70 کنکریاں, اور یہ کنکریاں ہونی چاہیے چنے کے دانے کے برابر, زیادہ سے زیادہ گٹھلی کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر. بعض لوگ بڑے بڑے پتھر رکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کھینچ کھینچ کے جو مارتے ہیں تو بعض لوگ بےچارے انسانوں کے سروں پہ لگ جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ سخت گناہ کا کام. جتنا حکم شریعت کا ہے اس پر عمل کیجیے. جہاں شریعت کہتی ہے نماز اکٹھی پڑھو, میں نماز اکٹھی پڑھنی, جہاں کہتی ہے مغرب نہیں پڑھنی, نہیں پڑھنی. اس سے پتہ چلا کہ نماز روزے میں خود کچھ نہیں رکھا ہوا, اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب وہ کہیں نماز پڑھنی ہے تو پڑھو, جب وہ کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ. تو یہاں آپ نے 70 کنکریاں اپنے ساتھ لے کر کسی تھیلی میں رکھ لیجئے, کسی بوتل میں ڈال لیجئے, اور اپنے پاس احتیاط سے رکھیے. اگر آپ جلدی پہنچ گئے ہیں مزدلفہ میں تو مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں, اور پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے بعد اب آپ ذکر و اذکار میں, قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائیے. اس لیے کہ یہ بہت ہی قیمتی رات ہے. یہ رات سونے کی رات نہیں ہے کہ ہم ساری رات سونے میں گزار دیں, تھوڑا بہت آرام کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ساری رات سوتے ہوئے گزار دیں یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ بعض نے فرمایا کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے. شب قدر کی رات کتنی قیمتی ہے, لیکن یہ مزدلفہ کی جو رات ہے یہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بعض دعائیں آپ اللہ رب العزت سے میدان عرفات میں کی تھی, اللہ تعالیٰ نے بعض کو قبول کر لیا اور بعض کو قبول نہیں فرمایا, لیکن ان دعاؤں کو جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی میں نے مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ سے پھر مانگا, اللہ نے مزدلفہ میں فوراً قبول فرما دی. تو اس لیے یہ رات اتنی قیمتی ہے, اس لیے وہاں پر رہ کر خاص طور پر خوب دعائیں کیجیے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, صراط مستقیم پر چلنے کے لیے, استقامت دین پر حاصل ہونے کے لیے, اور یہ کہ حج مقبول اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کے لیے, عمرے کے لیے. تو یہ وہاں پر خوب دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. وہ وقت سارا کا سارا دعاؤں کا ہی ہے, اس لیے یہ وقت شروع ہوتا ہے, وقوف کا وقت تو شروع میں بتاتا ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال ذکر و اذکار کیجیے ان راتوں. اور صبح اول وقت میں, صبح صادق آپ کا وقت دیکھ کر آئے ہوں گے مکے سے, اول وقت میں جب یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو گئی تو کوئی صاحب اذان دے دیں, پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیجیے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقوف ہے مزدلفہ کا وقت, واجب وقت. یعنی اس سے پہلے تو آپ ذکر و اذکار میں رہے, نفلے پڑھتے رہے, تہجد پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت کی, تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں. لیکن فجر کی نماز کے بعد اب آپ وقوف کریں گے, کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگیے. یہ وقت جو ہے وقوف مزدلفہ کا واجب وقت ہے. تو کچھ دیر تک آپ دعاؤں میں مشغول رہیں, بہت قیمتی وقت ہے یہ. اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے, یہ 10 تاریخ ہو گئی, 8 تاریخ آپ نے مینا میں گزاری, 9 تاریخ آپ نے عرفات میں گزاری, اور رات کو آپ مزدلفہ میں آپ نے گزاری. اب 10 تاریخ آ گئی, دس ذی الحج کو سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے اب آپ مینا کی طرف چل پڑیے. یاد رکھیے کہ عرفات سے مزدلفہ تک کے لیے تو بسوں وسوں میں لوگ آتے ہیں کیونکہ خاصا لمبا سفر ہے، لیکن عام طور پر مزدلفے سے مینا جانے کے لیے، کیونکہ یہ زیادہ لمبا نہیں ہے فاصلہ، تو یہ پیدل ہی طے کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. بسیں میں جو شخص بیٹھ گیا تو پھر اس کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس لیے اگر آپ کے ساتھ خواتین نہیں ہیں، بوڑھے ضعیف حضرات نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پیدل سفر پر روانہ ہو جائیں. یعنی یہ یہاں سے اب آپ 10 تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے یہاں سے روانہ ہوں اور مینا کی طرف چل پڑیں، اور چلتے ہوئے جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ ہر مقام پر تلبیہ پڑھیں. وقوف عرفہ کریں گے تب بھی تلبیہ پڑھیں گے، بیچ میں دعائیں مشغول بھی رہیں تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، چوتھا کلمہ بھی پڑھتے رہیں. تو تلبیہ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ پڑھتے ہوئے چلیے یہاں تک کہ آپ منیٰ پہنچ جائیں گے. طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک یہ افضل وقت ہے رمی کرنے کا. آج 10 تاریخ کو، آج 10 تاریخ کو آپ کو کئی کام کرنے، رمی بھی کرنی ہے، رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے کیونکہ آپ حج تمتو کر رہے ہیں، اور قربانی کے بعد اپنے سر کے بال منڈانے، اور اس کے بعد پھر نہا دھو کر فارغ ہو جائیں گے اور طواف زیارت کے لیے چلے جائیں گے اپنے کپڑے پہن کر. میں آگے بتاتا ہوں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ پہلے شروع میں ذکر شروع کر دیا کہ 10 تاریخ کو یہ سارے کام آپ نے کرنے. بعض صورتوں میں یہ سارے کام آپ نہیں کریں گے تو وہ کیا صورتیں ہوں گی، ان کا بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو بہرحال اب 10 تاریخ ہو گئی، آپ منیٰ پہنچ گئے. منیٰ پہنچنے کے بعد اب آپ اپنے ہاتھ میں 7-8 کنکریاں لے لیں، اور جمرہ عقبہ یا جمرہ اولا، دونوں ناموں میں سے کوئی نام، یا بڑا شیطان، عرف عام میں بڑا شیطان کہتے ہیں. اصل میں ان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 3 مقام ہیں کہ جن مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے منیٰ کے میدان میں آئے تھے، لیکن تو اس نے مکہ مکرمہ سے چونکہ آئے تھے آپ، تو پہلا شیطان یعنی پہلا مقام جہاں پر اس نے بہلایا پسلایا کہ تمہارے والد تو تمہیں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں، اس طرح اس نے بہلانے کی کوشش کی تھی. اسی طرح سے پھر دوسری مقام پر بہلانے کی کوشش کی، اور پھر تیسری جگہ پر. تو یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات پر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بہلانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے پھر اپنے فضل و کرم سے اس کو دفع کیا. تو یہ اس یاد کے طور پر اس مقام پر اب ستون بنا دیے گئے ہیں، پہلے باقاعدہ ستون تھے، اب بڑی بڑی دیواریں بنا دی گئی ہیں تاکہ حاجیوں کے لیے سہولت ہو اور وہاں پر رمی کرنا آسان ہو جائے. چونکہ یہاں پر حادثات بہت ہوا کرتے تھے، اس لیے اب انہوں نے اس مقام کو ذرا بڑا اور وسیع کر دیا ہے، تو اب الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ یہاں رمی ہو جاتی ہے، اب پریشانی کی کوئی بات ہے نہیں. جو کچھ خرابی ہوتی ہے حاجیوں کی اپنی افراتفری سے ہوتی ہے، سامان لے جانے کو بیچارے منع کرتے ہیں، وہاں سامان اپنے کمر پہ لاد کے لے جاتے ہیں، چھپا کے لے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور پھر اس سامان پر الجھ کر اور کسی مختلف طریقوں سے وہاں پر یہ حادثات ہوتے ہیں، ورنہ انہوں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی ہے. اب حاجی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں مختلف طریقوں میں، یعنی کچھ ادھر تقسیم کر دیے، کچھ ادھر تقسیم کر دیے، ادھر سے بھی رمی کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی رمی کر سکتے ہیں، پھر پہلی منزل ہے اس طرح وہاں تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر دوسری منزل پہ تقسیم کر دیے، پھر تیسری منزل پہ تقسیم کر دیے. اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 3-4 لاکھ ایک طرف ہو گئے، 3-4 لاکھ ایک طرف ہو گئے، 3-4 پہلی منزل پہ، 3-4 پہلی دوسری منزل پہ، اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ 20-25 لاکھ حجاج جو ہیں ایک وقت میں رمی کر سکتے ہیں اور سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں. وہاں پر بہت وسعت اور گنجائش ہو گئی، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں. اس لیے جو لوگ رمی کریں اگر وہ صحیح ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو خود اپنے ہاتھ سے رمی کرنی چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی خواتین کو لے جانے سے گھبراتے ہیں اور ان کی طرف سے جا کے رمی کرتے ہیں، تو ایسا رمی کرنا درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو بوڑھے ہیں لیکن چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے ان کو لے جا کر رمی کرانی چاہیے، نہ یہ کہ معمولی سے عذر کی بنا پر ہم کسی کو کہہ دیں کہ ہماری طرف سے بھی آپ رمی کر لیں. اب اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں, پھر آپ کے لیے سہولت ہے کہ اگر ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, دن میں نہ کریں رات میں کر لیں, رات میں بھی ان کے لیے گنجائش ہے تو رات میں رش بھی نہیں ہوتا بالکل. تو جب اتنی سہولتیں ہیں اس کے باوجود ہم کسی اور کے ذریعے رمی کرائیں یہ بات درست نہیں. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو پھر دم دینا ہوگا. بہرحال یہ آج پہلا دن ہے, 10 تاریخ آپ مینا جب پہنچ گئے. اب آپ نے آج صرف ایک کام تو یہ کرنا ہے, سب سے پہلے جمرہ اولا پر جائیں گے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کا رخ ہوگا بیت اللہ کی طرف. پہلا چھوٹا شیطان آئے گا پل پہ چڑھنے کے بعد, اس کو چھوڑ دیجئے. دوسرا آئے گا اس کو بھی چھوڑ دیجئے. تیسرا بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے اور بیت اللہ سے آتے ہوئے پہلا, وہاں پر آپ نے رمی کرنی, اور یہیں پر آپ نے تلبیہ بھی ختم کر دینا ہے. جو تلبیہ آپ پڑھ رہے تھے اب تک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہاں آ کر آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے. اور 7 کنکریاں, ایک ایک کنکری شیطان کو مارنی ہے. اور ماریں گے کس طرح سے؟ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کنکری کو پکڑیے, بسم اللہ اللہ اکبر, رغمن للشیطان ورزن للرحمن, یہ کہتے ہوئے آپ اس کو کنکری ماری. اور کنکری اتنے زور سے مت ماریے کہ دیوار سے اچٹ کے باہر گر پڑے. اگر باہر گرے گی تو وہ آپ کی پھر کنکری شمار نہیں ہوگی. اس طرح سے ماریے کہ اندر جو انہوں نے ہوس سا بنایا ہوا ہے, کیونکہ اصل دیکھیے رمی کی جو جگہ ہے نا وہ بالکل جڑ ہے جہاں سے ستون شروع ہو رہا ہے, اور انہوں نے اس طرح سے بنایا کہ اوپر انہوں نے اس کو کافی وسعت دے دی ہے. جس طرح کپی ہوتی ہے پانی کی, آپ پانی تو نیچے سے پتلی ہوتی ہے اور اوپر سے چوڑی ہوتی ہے, چوڑا منہ ہوتا ہے, تیل ڈالنے کی کپی ہے, تو اسی طرح سے اس شکل میں انہوں نے بنا دیا ہے. تو اب آپ اگر ماریں گے تو اس یہ جو ہوز بنا دیا ہے کپی, اس کے اندر اگر چلی گئی تو نیچے سے انہوں نے سلوپ اس طرح سے دیا ہے کہ اس کی جڑ میں جا کے گرتی ہے وہ. تو اس طرح اگر اندر چلی گئی تو بس رمی ہو گئی. اور اب الحمدللہ اتنے آپ قریب سے جا کے مار سکتے ہیں, دور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل قریب آ جائیے. میں آپ کو انشاءاللہ ابھی طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح وہاں جا کر رمی کریں گے اور آپ کو کون سی سہولت میں رش نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں, پہلے بیان سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں اس کو ذکر کروں گا. تو بہرحال پہلے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن کہہ کے پہلی کنکری ماریے, پھر دوسری ماریے, ہر کنکری پر یہ تکبیر پڑھیے, بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. تو 7 کنکریاں اس طرح ماری ہے. اگر کسی نے 7 کنکریاں ایک ہی دفعہ مار دی تو 1 کنکری شمار ہوگی, وہ پھر وہاں کنکری نہیں ملے گی, پریشانی ہوگی. اس لیے اہتمام کیجئے کہ اپنے ساتھ 7 کی بجائے 2-4 کنکری مزید زائد لے کر آئیں, تاکہ اگر اچٹ کے وہ باہر گر جائے تو اس کو پھر دوبارہ آپ مار سکیں. اس کے بعد پھر اب آپ یہ کام آپ کا ہو گیا تو اب اس کے بعد اب آپ قربانی کریں گے. یہاں ٹھہرنا نہیں ہے, کنکریاں مارنے کے بعد 3 دن یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے, بلکہ واپس آپ مینا آ جائیں, قربانی کیجئے. قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال مڈائیے. یاد رکھیے یہ ترتیب واجب ہے ہمارے نزدیک, رمی, اس کے بعد قربانی, پھر سر کے بال. ان 3 میں سے اگر ہم نے گڑبڑ کر دی, آگے پیچھے کر دیا کہ مینا میں پہنچ گیا پہلے سر کے بال کٹا لیے پھر قربانی کر دی پھر جو ہے جا کے رمی کر لی, دم واجب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ترتیب لازمی ہے کہ پہلے ہم رمی کریں گے اور 1 شیطان کی رمی کرنی ہے آج بس پہلے دن, پھر ہم نے قربانی کرنی ہے, قربانی کے بعد پھر ہم نے اپنے سر کے بال منڈانے. سر کے بال جب منڈا دیے اب ہم احرام سے آزاد ہو جائیں گے. احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں, غسل کر لیجئے, اپنے کپڑے آپ پہننا چاہیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں, لیکن ابھی طواف زیارت باقی ہے اس لیے آپ پر کچھ پابندیاں باقی رہیں گی. یعنی باقی پابندیاں تو ختم ہو جائیں گی خوشبو وغیرہ کی, لیکن ایک پابندی باقی رہے گی کہ میاں بیوی کی آپس میں جو شہوت کی باتیں ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوں گی جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لیں. طواف زیارت کے بعد پھر مکمل پابندیاں ختم ہوں گی. تو ایک طرح سے آپ نے اپنے اوپر سے کچھ پابندیاں ختم کر دی, لیکن ایک صرف پابندی رہ جائے گی میاں بیوی والی, باقی ساری پابندیاں ختم. اب جب آپ نے اپنے کپڑے پہن لیے اب آپ طواف زیارت کے لیے چلے جائیے. تو دیکھیے آپ نے کتنے کام آج کیے, 10 تاریخ کو آپ نے رمی کی, دس تاریخ کو قربانی کی، دس تاریخ کو بال کٹائے، دس تاریخ کو آپ طواف زیارت کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر طواف زیارت کر لیجیے۔ آپ چونکہ اپنے کپڑوں میں ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے اب رمل وغیرہ نہیں کریں گے اور وہاں پر طواف کر لیں۔ طواف کرنے کے بعد صحیح کریں گے۔ میرے ذہن سے تھوڑا سا اس وقت تسامح ہو گیا ہے، ذرا سا یہ کہ چونکہ اس کے بعد ہم نے حج کی صحیح بھی کرنی ہے، اور اصول یہ ہے کہ طواف کے بعد، جس طواف کے بعد ہم نے صحیح کرنی ہوگی اس میں رمل کریں گے، تو اس لیے آپ بے شک اپنے کپڑوں میں ہیں تو رمل ہوگا انشاءاللہ، اس میں رمل بھی کریں گے، چاہے آپ اپنے کپڑوں ہی میں ہوں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے حج کی صحیح کرنی ہے۔ البتہ بعض لوگ پہلے سے اگر صحیح کر لیتے ہیں حج کی تو ان کے لیے پھر رمل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر آپ حج کی پہلے طواف کریں، طواف زیارت کہلاتا ہے، اور طواف زیارت کے بعد اسی طریقے سے آپ تین ضمنی کام کریں گے جو میں نے عمرے کے وقت بتائے تھے، کہ آ کر ملتزم پر دعا کیجئے، دو رکعت واجب طواف پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد زمزم پیئیں، یہ تین کام، اور اس کے بعد نوی مرتبہ استلام کریں گے، اشارہ استلام، اور پھر صحیح کے لیے روانہ ہوں گے حج کی صحیح۔ تو طواف زیارت، اس کے بعد پھر حج کی صحیح۔ اور صحیح کے دوران اسی طریقے سے صحیح کریں گے جیسے کہ آپ نے پہلے عمرے کی صحیح کی تھی، کہ صفا پر جاتے ہوئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت یاد ہے، تو اسے پڑھتے ہوئے جائیے، اور اتنے اونچے وہاں چڑھیں کہ جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے، پھر وہاں کھڑے ہو کر نیت کر لیں کہ اللہ میں حج کے صحیح کی نیت کرتا ہوں، سات چکروں کی، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے۔ اسی طرح آپ طواف زیارت کے لیے بھی نیت کریں گے کہ طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما لیجیے۔ یہاں پر پھر صحیح کریں گے، صحیح میں صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اسی طرح سات چکر کریں گے۔ درمیان میں جو سب ستون ہیں، یعنی دو ستون اس طرح سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ نیچے سے لے کر اوپر چھت تک اس طرح سے یو کی شکل میں ہری لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں ان ستونوں پر، تاکہ یوں سمجھ لیجیے جیسے یہ ہمارا ستون ہے، اس طرح سے نیچے تک اس پر ہرے لائٹیں ہیں، اور وہ والا ستون ہے وہاں پر بھی اسی طرح ہری لائٹیں ہیں۔ تو اس دوران یہاں سے وہاں تک آپ دوڑیں گے بس، ان ستونوں کے درمیان، اور یہ دوڑنا معمولی جو رفتار ہے اس سے کچھ زیادہ ہوگی، بس بہت زیادہ تیز رفتاری جس طرح لوگ مقابلوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جھپٹ کر تھوڑا سا آپ وہاں سے گزریں گے اور دوسرے ستون پر آ کر دوڑنا ختم کر دیں گے۔ خواتین کے لیے یہاں بھی دوڑنا نہیں ہے، وہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے، اور پھر مروہ پر پہنچ کر ایک چکر ہو جائے گا، اسی طرح مروہ سے واپسی میں بھی اسی طرح دوڑ ہوگی، اور صفا پر پہنچیں گے، تو سات چکر اس طرح سے آپ نے پورے کر لینے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دو رکعت شکرانے کی پڑھ لیجیے۔ یہ آپ نے عمرے کی جو صحیح کی تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ مستحب ہے ایسا کرنا، کوئی نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ دو رکعت شکرانے کی ادا کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ اگر نماز کا وقت ہے تو وہاں ٹھہریں تاکہ نماز حرم کی پڑھ لیں، ورنہ پھر منا واپس آ جائیں گے۔ منا واپس آ کر اب 11 تاریخ اور 12 تاریخ، یہ دو دن رہ گئے، تو 11 تاریخ کو آج آپ نے رمی کرنی ہے تینوں شیطانوں کی، اور آج وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں، زوال کے بعد وقت شروع ہوگا مغرب تک، اور جو ضعیف بوڑھے حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ رات کو میں بھی رمی کر سکتی ہیں۔ تو پہلے چھوٹے شیطان کو رمی کرنی، رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے ہٹیں، ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیے، پھر دوسرے شیطان کو رمی کریں گے، وہاں پر بھی راستے سے ہٹ کر تھوڑا سا آگے بڑھ کر دعا مانگیے، اور پھر تیسرے شیطان کو رمی کرنے کے بعد وہاں ٹھہریں گے نہیں، واپس آ جائیں گے۔ تینوں دن بڑے شیطان کو رمی کے بعد دعا نہیں کرنی، وہاں پر کھڑا نہیں ہونا، بلکہ وہاں سے واپس آ جانا۔ تو بہرحال 12 تاریخ کو بھی اسی طریقے سے آپ نے زوال کے بعد رمی کرنی ہے، اور تینوں شیطانوں کی کرنی ہے، اس طرح سے آپ کے تینوں دنوں کی رمی ہو جائے گی۔ اب اگر 12 ذی الحج کے بعد آپ وہاں سے مکے آ گئے تب تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر کوئی شخص وہاں رک گیا رات کو اور صبح صادق بھی ہو گئی، اب 13 تاریخ کی رمی کرے گا تب آئے گا واپس، اور 13 تاریخ میں بھی افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد رمی کرے، لیکن گنجائش ہے کراہیت کے ساتھ اگر کوئی فجر کے بعد بھی رمی کرے تو کر سکتا ہے گنجائش، اور تر کے پھر وہ واپس مکہ مکرمہ آ جائے، آپ کا حج تو مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب جتنے دن بھی ہم نے مکے میں گزارنے ہیں، یہاں آ کر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نمازوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے پھر وہی عمل شروع ہو جاتا ہے، بازاروں میں گھومنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کریں کہ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، پتہ نہیں دوبارہ حاضری ہوگی نہیں ہوگی. ابھی اللہ نے ہمیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کیا ہے اور ہم دوبارہ پھر وہی کام شروع کر دیں تو یہ بڑے افسوس کی بات. اس لیے وہاں بازاروں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ وقت وہاں پر گزاریں. دیکھیے میں رمی کا طریقہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو. یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جمرہ ہے جس کو جہاں آپ نے رمی کرنی، ایک اسی طرح آگے سمجھ لیجئے، تیسرا سمجھ لیجئے، تو اسی میں آپ سمجھ لیں. اب دیکھیے ہم پل پر چڑھنے طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے نکل جائیں گے، کچھ لوگ ادھر سے نکل جائیں گے، تو یہ اس طرح سے راستہ تقسیم ہو جائے گا. اب پہنچنے کے بعد ایک صورت تو بعض لوگ ہوتی ہیں یہیں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں رش بہت ہوتا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے ہیں، آپ پلانے کے بعد اس طرف جب پہنچیں گے یہاں بالکل رش نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے ایک دم، یعنی بالکل قریب سے ادھر سے مت ماریں بلکہ اس کو کراس کر لیں، اور جو کیونکہ گولائی میں بنا ہوا ہے یہ ادھر سے ماریں اس طرف سے، ادھر بالکل رش نہیں ہوتا. تو یہاں بسہولت آپ بالکل قریب کھڑے ہو کر اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے میں اور اسی طرح تیسرے میں اگر آپ اس طرح سے رمی کریں گے تو انشاءاللہ سہولت کے ساتھ آپ کو رمی مل جائے گی اور اس میں کوئی رش بھی آپ کو نہیں ملے گا. اب چاہے نچلی منزل سے کریں، چاہے پہلی منزل سے کریں، دوسری سے کریں، تیسری سے کریں، لیکن اوپر چڑھنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. ویسے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے کہ جگہ جگہ جو ہے لفٹیں لگا دی، اور لفٹیں بھی وہ ہیں سیڑھیوں والی جس سے بآسانی حجاج کرام پہلی منزل پہ، دوسری پہ، تیسری پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اترنے کے لیے بھی اسی طرح انہوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. تو اگر اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ اپنی جگہ پر کر سکتا ہے. تو یہ تقریباً حج کا جو کے پانچ ایام ہیں وہ میں نے عرض کر دیے اختصار کے ساتھ. اس میں اگر کوئی بات آپ کو وضاحت طلب ہو تو اپنے طور پر پھر وہ بات پوچھ لیجئے. میں اختصار کے ساتھ پھر دوبارہ سے اتنا عرض کر دوں کہ پہلے دن 8 ذی الحج کو آپ روانہ ہوں گے، منا میں پہنچ کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں گے، فجر کی نماز 9 تاریخ کو وہیں پڑھیں گے، دن چڑھے وہاں سے عرفات جائیں گے، وہاں پر پہنچ کر وقوف عرفہ کریں گے، اور مغرب پڑھے بغیر غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے، رات مزدلفہ کے میدان میں گزاریں گے، وہیں سے کنکریاں لیں گے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ کریں گے، اور پھر وہاں سے 10 تاریخ کو آپ منا آ جائیں گے. پہلے جو پہلا بڑا شیطان ہے اس کو رمی کریں گے صرف ایک کو، اس کے بعد قربانی، پھر سر کے بالوں کا منڈانا کریں گے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص آج قربانی نہیں کرنا چاہتا 10 تاریخ کو، رمی تو کر لی اس نے لیکن قربانی آج ہم نہیں کرنا چاہتے، تو لازمی بات ہے جب قربانی نہیں کریں گے تو سر کے بال بھی نہیں منڈائیں گے، اس لیے ہم حالت احرامی میں رہیں گے. اب اگر کوئی شخص طواف زیارت کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، یہ ترتیب، اس میں ترتیب ضروری نہیں، یعنی آپ نے رمی کر لی لیکن قربانی آپ 11 تک، کچھ لوگ 11 کو بھی تو کرتے ہی ہیں نا بھائی، 12 تاریخ کو بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ قربانیوں کے دن ہیں اس لیے 11 کو بھی کریں گے، 12 کو بھی کریں گے. اب اگر کسی نے 11 تاریخ کو کرنی ہے تو یقیناً وہ حالت احرام میں رہنا ہوگا اس کو، کیونکہ جب تک قربانی نہیں کرے گا، جب تک سر کے بال نہیں منڈائے گا، احرام سے نکلے گا نہیں. لیکن آپ طواف زیارت کرنا چاہتے ہیں تو طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. یا ایک اور صورت ہوتی ہے، آپ نے کسی کو قربانی کے لیے کہہ دیا لیکن قربانی آپ کی نہیں ہوئی، طواف آپ نے رمی کر لی، رمی کرنے کے بعد اب وہ آپ کو نہیں پتا کہ قربانی کس وقت کرے گا، تو جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے اس وقت تک سر کے بال منڈانا جائز نہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر کہ میری قربانی ہو گئی ہے اور کسی نے کہہ دیا کہ جی 12 بجے ہو جائے گی، پتہ چلا کہ ہم نے رمی کے بعد جناب قربانی کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ قربانی تو نہیں ہوئی، تو دم واجب ہو جائے گا. اس لیے اس میں احتیاط کریں، جب تک یقینی طور پر یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے اس وقت تک سر کے بال نہ منڈوائیں. لیکن میں نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی طواف زیارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جب طواف زیارت آپ حالت احرام میں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو چھوئیں گے نہیں، وہ پابندی آپ کے لیے برقرار رہیں گی. بس یہ ذہن میں رکھیے، کوئی بات ذہن میں ہے تو پوچھیے. ذرا اونچی آواز سے بولیے یا آگے آ جائیں. میدان عرفات میں نہیں پڑھیں گے, وہ مزدلفہ میں پڑھیں گے. جی جی, ایک اذان ایک تکبیر. دیکھیے اذان ہو گئی, اذان کے بعد تکبیر ہوئی, مغرب کی نماز پڑھ لیجئے, مغرب کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لیجئے, اس میں تکبیر نہیں کہنی اب دوبارہ. اور جب عشاء کی فرض سے بھی فارغ ہو گئے, اب آپ پہلے دو رکعت سنت پڑھ لیجئے مغرب کی, اس کے بعد دو رکعت پڑھ لیجئے عشاء کی سنتیں, اور تین وتر پڑھ لیجئے, بس مکمل ہو گئی. جی ہاں, طواف زیارت 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں, تین دن ہیں. جس طرح قربانی کے تین دن ہیں, اس طرح طواف زیارت کے بھی تین دن ہیں. لیکن 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے طواف زیارت کر لینا چاہیے, اگر نہیں کیا تو پھر دم واجب ہو جائے گا. جی جوتی صحیح ہے بالکل آپ کی, ہاں ہاں کھا سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. جی نہیں, چپل بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس میں ہڈی کھلی رہے گی اوپر آپ. جی دیکھیے پہلے ہی دن افضل ہے قربانی کا, تو یہاں بھی ایسا ہی افضل ہے, وہاں بھی اسی طرح سے ہے, لیکن بعض اوقات ہم نہیں کر پاتے, گئے جانور نہیں ملا. ایک بات اور سمجھ لیجئے, یہاں بعض لوگ وہاں بینکوں کے ذریعے سے کراتے ہیں, ٹوکن خریدتے ہیں, لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ لوگ بینک والے لاٹ میں بکرے خریدتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ان کو یہ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے دانت پورے ہیں یا نہیں ہیں, اس لیے وہ لاٹ میں جتنے بھی آگے انہوں نے خرید لیے اور آپ کی طرف سے قربان کر دیے. اب پتہ نہیں وہ اس کے دانت تھے نہیں تھے, کچھ پتہ نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ چند افراد, چند نوجوان جو ہیں وہ اٹھیں اور وہ جا کر قربانی بعض لوگ دوسروں کی طرف سے بھی کر کے آ جائیں, لیکن اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ دیکھ لیں کہ بھائی سال کا بکرا ہے یا نہیں ہے اور دو دانت کا ہے یا نہیں, اس ان چیزوں کا اہتمام بھی ضروری ہے. تو جو لوگ بینکوں سے کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ اگر پہلا دن جو وقت دیتے ہیں وقت پر نہیں ہوتی, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, یعنی سنی سنائی بات نہیں ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے خود جا کے ان سے پوچھا, میں نے اونٹ خریدا تھا وہاں, تو جب پوچھا تو میں نے پوچھا آج ذبح ہو جائے گا, اس نے کہا واللہ عالم, میں نے کہا کل ہو جائے گا, کہتا واللہ عالم, میں نے کہا تیسرے دن ہو جائے گا, کہتا واللہ عالم. میں نے کہا اگر تیسرے دن میں بھی جو ہے وہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ قربانی ہوگی نہیں ہوگی تو پھر, لیکن وہ ان کا کیا ہے, ان کا یہ کہ جو تم نے لے لیا بس ختم, خلاص قربانی ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں اونٹ جو ہیں جہاں پر اجتماع, یعنی اونٹ کو ہم ایک حال میں داخل کر دیتے ہیں, بہت بڑا حال ہے. اب وہ اونٹ لازم بات ہے کوئی تھک گیا بیٹھ گیا, دوسرا اونٹ آیا, تیسرا آیا, جس طرح لاکھوں حجاج ہوتے ہیں اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں اونٹ بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ اونٹ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تو ایک اونٹ مرا بھی پڑا, دوسرا بھی مرا پڑا, تیسرا بھی مرا پڑا, تو قربانی ان کی کہاں سے ہوگی, وہ تو پہلے مرے پڑے. کئی اونٹوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے اوپر اونٹ چڑھے ہوئے تھے اور بےچارے دم ان کا نکل چکا تھا. تو ایسا بھی یعنی ہوتا ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں. اس میں سنت دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے, نہر کیے تھے, اور یہ معمولی بات نہیں, یہ آپ کی انتہائی شجاعت کی علامت. اونٹ کو نہر کرنا آسان نہیں ہے, اور 63 اونٹ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے, اور باقی جو اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا, تو ہم اس میں آر کیوں محسوس کرتے ہیں ایک دو قربانی کرنے میں. ہو سکتا ہے ہماری دو قربانیاں, ہو سکتا ہے چار قربانی, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. تو اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی کو قربانی, بس یہ اگر اعتماد والے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ عام طور پر لوگ پیسے کھا جاتے ہیں قربانی نہیں کرتے. ہاں ہاں جا سکتے, تھوڑی سی تکلیف مشقت تو ہے. جی جی کیوں نہیں ہوتی, ہم نے خود کی ہے اور بہت سے لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جا کے جو لوگ احتیاط پسند ہیں وہ اپنی قربانیاں خود جا کے کرتے ہیں. آپ اگر نہیں جا سکتے کوئی تکلیف ہے, کچھ نوجوان ایسے ہوں جو ہمت والے ہوں وہ جائیں, اور جا کے ان کو کہیے. دیکھیے پہلے گیٹ سے داخل ہوں گے, جیسے میں نے رمی کے لیے بتایا نا, لوگ سب پہلے گیٹ سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ایک گیٹ بالکل آخر میں ہے. اگر آپ اس گیٹ کو چھوڑ کے وہاں سے جائیں گے وہاں آپ کو خالی ملے گا, وہاں 200 آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے صرف, یہاں 2000 2 لاکھ آدمی کھڑا ہوگا, تو فرق تو پڑے گا. جی اس سے فرق نہیں پڑتا, جسم کے اوپر پہنا ہوا نہیں ہونا چاہیے کپڑا، اور وہ بھی جسم کی حیض پر سلا ہوا، تھیلی سے کچھ نہیں ہوتا. تکبیر تشریق تو آپ نے پڑھنی ہے وہاں پر جس طرح یہاں پر ہیں، نو یعنی جب فجر کی نماز آپ پڑھیں گے تو وہاں پر تکبیر تشریق بھی پڑھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اونچی آواز سے مرد حضرات پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں، ساتھ میں تلبیہ بھی پڑھیں لبیک اللہم لبیک، چونکہ اس وقت آپ پر تلبیہ بھی ہے. تو یہ آپ تلبیہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا جیسے ہی آپ پہلے جمرے کی رمی کریں گے، تلبیہ ختم ہو جائے گا. تکبیر تشریق آپ کی 13 تاریخ تک چلے گی، 13 تاریخ کی عصر تک. اسلامی تاریخ بیان کر رہا ہوں میں، 8, 9, 10, 11, 12, 13، تو 8 سے حج شروع ہو جاتا ہے اور 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے، جو 9 تاریخ کو، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر تشریق رہے گی. ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے قربانی ایک تو وہ ہے جو حاجی پر حج تمتع کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے، ایک قربانی تو وہ ہے جو آپ حج کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے حج تمتع کیا ہے، ایک قربانی وہ ہے کہ جو آپ کی مالداری کی وجہ سے واجب ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے. یہاں بھی پھر 2 شقے ہیں، اگر آپ وہاں مسافر ہیں تو آپ پر قربانی جو یہاں والی ہے مالدار ہونے کی وجہ سے وہ واجب نہیں، کرنا چاہیں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں. لیکن اگر آپ وہاں مقیم ہو گئے، مقیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ 15 دن گزار لیے پورے، مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے دن بھی چاہے اس میں شامل ہیں، تو 15 دن اگر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ مقیم ہیں، اگر 15 دن پورے نہیں ہوتے، 13 دن 14 دن ہوتے ہیں تو آپ مسافر. تو سفر کی حالت میں قربانی واجب نہیں رہتی بلکہ سنت ہے، کریں گے ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں، جو مالداری ہونے کے تو. حج کی قربانی تو ہر حال میں کرنی ہے آپ نے، واجب ہے وہ. تو اس لیے اگر مقیم ہیں تو پھر آپ ایک قربانی کا یہاں کہہ کر جائیے تاکہ لوگ یہاں پر آپ کی طرف سے کر دیں، بس کافی ہے، کیونکہ وہاں پر اب 500-400 ریال سے کم کا بکرا نہیں ملتا، وہاں بھی اب تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی ہے جیسی یہاں ہے، تو وہاں پر بھی اب اس طرح سے ہے. جی سر کی مانگ عورتوں کے لیے نکالنا تو جائز ہے، بیچ میں سے نکالنی چاہیے، لیکن دائیں بائیں سے نکالنا یہ صحیح نہیں. جی یا پھر بال سیدھے رکھے اوپر. جی دوران حج بھی دیکھیے خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ چونکہ وہ کنگا اونگا کریں گے تو بال ٹوٹیں گے نا، اس لیے اس دوران تو کچھ نہ کریں، بس یہاں سے جو انہوں نے کر لیا اس کے بعد وہ رومال باندھتی ہیں اس لیے تاکہ ان کے بال نظر نہ آئیں، لیکن وہ جب وضو کریں گی تو اپنے اس سر کے رومال کو اتاریں گی، اتار کر پھر اس پر مسا کریں گی، پھر اس کو دوبارہ باندھ رہے ہیں. لیکن کنگا وغیرہ کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے بال ٹوٹیں گے اور جب ٹوٹیں گے تو دم آئے گا، اس لیے اس کا خیال رکھیں. جی جمعے کی نماز جو ہے وہ آپ پر واجب نہیں ہوگی اگر مسافر ہیں تو، اور جو لوگ مقیم ہیں تو وہاں پر جمعے کی نماز مسجد خیف میں ہوتی ہے منا میں، وہاں چلے جائیے جمعے کی نماز پڑھ لیجیے. دیکھیے حج بدل اصل میں کیا چیز ہے پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے والد کی طرف سے حج کر رہے ہیں لیکن والد کی وصیت نہیں تھی اور ان پہ فرض بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ پھر حج بدل نہیں کہلاتا. آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ انہیں اجر و ثواب ملے گا اس کا، لیکن پھر اس کے لیے کوئی شرط نہیں. لیکن ایک حج بدل یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، اس نے مرتے وقت وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے حج کرا دیا جائے. اب ہم اس شخص کے مال میں سے حج کر رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کے مال سے حج کر رہے ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے مقام سے جہاں وہ رہتا ہے وہیں سے حج کا احرام باندھیں اور حج افراد کریں. حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کا احرام نہ باندھیں، وہیں سے حج کا احرام باندھیں گے اور پھر وہاں جا کر ہم حج کے بعد ہی اس احرام کو کھولیں گے. تو یہ حج بدل اس کے لیے ہے کہ جو آدمی وصیت کے طور پر کسی کے مال سے حج کر رہا ہو. وصیت نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی طرف سے استحسان ہے، آپ ان کی طرف سے عمرہ کریں حج کریں سب ٹھیک ہے. ہاں پھر کر سکتے. ایک سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ صاحب نصاب لوگوں پر قربانی منا میں اور یہاں گھر پر دونوں جگہ کرنا فرض ہے, تو میں نے بتا دیا ابھی اس کا سوال الحمدللہ پہلی بات ہو گئی کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں مالدار ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہاں قربانی کا کہہ کر جائیں اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو تاکہ ان کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے اور وہاں حج کی جو قربانی ہے وہ وہاں جا کے کریں گے آپ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بال کو کلر یا مہندی لگا کر حج پر جا سکتے ہیں؟ تو جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نماز بھی ہو جاتی ہے, جب نماز ہو جاتی ہے تو حج بھی ہو جاتا ہے. اصل میں کلر کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ناجائز اور حرام چیز ہے. یاد رکھیں کہ رنگنا بالوں کو سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہندی سے رنگا اور یقیناً یہ رنگنے میں اجر و ثواب زیادہ ہے. البتہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے لیکن وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگا رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دھوکہ دینا ہے کہ ایک آدمی کی عمر تو 70 سال کی ہے لیکن نظر آنا چاہ رہا 24 سال کا, تو وہ دھوکے دہی کی وجہ سے صحیح نہیں ہے. اس سے بچنے کے لیے البتہ اس طرح کا رنگنا حالت جنگ میں مجاہد ہے جہاد کر رہا ہے تو دشمنوں پر روب ڈالنے کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرے شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ نوجوان ہے اور خود وہ اگرچہ عمر کا 50 سال کا ہے لیکن اس کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے وہ جوان نظر آئے تو بیوی کی خوشی کے لیے بھی رنگ سکتا ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے عورتوں کا اس معاملے میں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جائز. جی دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ اگر کچھ بال عبادت یعنی ہم وضو کر رہے ہیں, سر کے بال ٹوٹ گئے, داڑھی کے بال ٹوٹ گئے, بات یہ ہے کہ آپ وضو میں جو ہے وہ خلال نہ کریں, اس طرح سے داڑھی کے بالوں کو نہ الجھائیں نہیں بلکہ آرام سے بال پانی ڈالیں, اس طرح سے بھی اس طرح سے اور ایسے ہی ڈال لیں تاکہ آپ کو ضرورت نہ پیش آئے کہ بالوں کو انگلیوں سے آپ نکال رہے ہیں تو ایسی صورت میں یقیناً بال ٹوٹیں گے. اور سینے کے بال بھی اگر اکا دکا تو اس میں یہ ہے کہ بس 1.25 سیر گندم آپ سب کا دے دیں, وہ وہاں بھی دے سکتے ہیں یہاں آنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. جی اگر کوئی شخص کرنا چاہے بہت زیادہ اس کے گرتے ہیں احرام کی حالت میں تو یہاں جانے سے پہلے کر سکتا ہے, تو اس کو چاہیے نا یہاں جانے سے پہلے سر گنجا ہو جائے پہلے ہی. بھائی داڑھی تو رکھیں گے ہی نا, اور داڑھی رکھنی بھی چاہیے تو اس کو تو کٹانے سے رہے کہ بال گر رہا ہے, اس لیے وہ تو یہ کہ اگر ٹوٹ جائیں تو 3 بال سے کم ہو تو 1 مٹھی گیہوں 2 مٹھی گیہوں صدقہ کر دیں, اور اگر 3 بال سے زیادہ ہوں تو 1.25 سیر گندم صدقہ کر دیں. بس اس طرح سے ہر دن کے بدلے آپ اس طرح 1.25 سیر گندم صدقہ کر دیجیے. دیکھیے عمرے کے اندر جب آخری کام یہ رہ جائے کہ صرف بال کاٹنے باقی ہوں تو ایک حاجی دوسرے حاجی کے بال کاٹ سکتا ہے, آخری عمل جب یہ ہو. ہاں صحیح ہے وہ کاٹ سکتا ہے جس نے مناسک ادا کر لی ہوں. جی نہیں ویسے آپ خود اب موجود ہیں بھی اس میں حالت احرام میں, دیکھیے ابھی چونکہ آپ کا طواف زیارت بھی باقی ہے اور پھر جو ہے وہ رمی باقی ہے دوسری چیزیں باقی ہیں, اس لیے حج میں احتیاط کریں جب تک سارے سب ادا ہو چکے. کیا مطلب اگر بات یہ قربانی کر لی اور آپ نے سر کے بال منڈا لیے تو آپ کر سکتے ہیں. جی نہیں ابھی اگر آپ نے سارے کام سے بال ہی کاٹنا باقی ہے تو پھر کاٹ سکتے ہیں, یعنی آپ نے قربانی کر لی اب صرف بال کاٹنے باقی ہیں تو کاٹ سکتے ہیں. بہتر یہی ہے, بہتر یہی ہے آپ اپنے کرا لیں فارغ ہو جائیں تاکہ آپ کاٹ لیں. اچھا جی دو سوال ہو گئے. دوسری بات یہ کہ یہ مانگ کا میں نے بتا دیا کہ سیدھی مانگ نکالنی چاہیے. یہاں پر دیکھیے انہوں نے ایک مسئلہ وہی پوچھا جو میں پہلے بتا دیا تھا
کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام مقامی ہو اور ہم مسافر, تو دو رکعت نہیں پڑھیں گے, ہم پورے امام کے پیچھے پوری رکعت پڑھیں گے چار. اگر کوئی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا. اگر امام مسافر ہے تو امام تو دو رکعت پڑھ کے فارغ ہو جائے گا, اور باقی پھر دو جو باقی رہ جائیں گے رکعت وہ ہم اس طرح پڑھیں گے جیسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. سنتیں تو بھائی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پڑھیے, وہاں تو ہم عبادت ہی کے لیے گئے ہیں نا, اس لیے ضرور پڑھیں, چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. اگر کسی کو ایسا ہے ہم ضروری کام ہے یا پاکستان میں گئے مسافر ہو جاتا ہے اور کوئی ضروری کام ہے تو پھر سنتیں چھوڑ سکتے ہیں, وہ نفلوں کے حکم میں ہو جاتی ہیں. دیکھیے انہوں نے یہ سوال کیا ہے, اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بال اگر ایک پوروے سے زیادہ ہوں, ایک پوروا یہ ہے انگلی کا جو پوروا ہوتا ہے, ایک پوروے سے اگر زیادہ ہوں کسی کے بال تو وہ بالوں کو کٹا سکتا ہے یعنی قصر کر سکتا ہے, لیکن قصر کم سے کم ایک چوتھائی بال سب کے جو ہیں وہ کاٹے جائیں. اور عورتوں کا بھی یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پورے بالوں کو ایک جگہ جمع کر لیں جیسے چٹیاں ہوتی ہے, اس سائڈ سے پھر تمام بالوں کو ایک پوروے کے برابر کاٹ لیں تو تب جا کے وہ سارے بالوں کا قصر شمار ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ تمام بالوں کا قصر ہونا چاہیے. مرد حضرات خاص طور پر اس توجہ کریں کہ وہ اپنے سارے بالوں کا قصر کریں, یا کم سے کم سارے بالوں میں سے روبو بال یعنی چوتھائی سر کے بال جو ہیں وہ ضرور قصر کرنے چاہیے. اگر اس سے کم میں ہوں گے تو ان کا حلق صحیح نہیں ہوگا, ان کا جو ہے وہ بال کٹانا جو ہے اس سے آزاد نہیں ہوں گے, اس لیے ایک چوتھائی بال ضروری طور پر کٹوانے ہوں گے. اب اگر کسی کے بال بہت بڑے بڑے ہیں, مرد حضرات ہیں, بال لٹے رکھ لیتے ہیں, بڑی بڑی زلفیں رکھے بھی ہیں, تو ٹھیک ہے اگر بڑے بال ہیں تو وہ ایک پوروے جتنے بال کاٹ لیں اور اس کے بعد پھر یعنی سارے بالوں میں سے. اسی طرح سے پھر جتنے بھی عمرے کرتے جائیں گے کانوں تک بال آنے کا وہ نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ اگر بڑے بال ہیں تو ان کو ان میں قصر کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کانوں تک آ رہے ہوں یا کانوں سے نیچے تک آ رہے ہوں. لیکن اگر کسی کے بال اب اتنے رہ گئے کہ صرف ایک پوروے جتنے ہیں یا اس سے بھی کم ہیں تو پھر حلق ضروری ہے سارے بالوں کا, یا کم سے کم چوتھائی لازمی ہے. بال کانوں تک آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اصل یہی ہے کہ اگر بڑے بال ہیں تو ان کو قصر کیا جا سکتا ہے, چھوٹے کیے جا سکتے ہیں. اب اگر سارے سر کے بال صرف ایک پوروے جتنے رہ جائیں یا اس سے بھی کم رہ جائیں تو پھر سارے بالوں کا حلق کرانا ضروری ہے, اب چاہے چوتھائی سر کرائیں یا پورا کرائیں, بہتر یہ ہے کہ سارے سر کے بال حلق کرا لیں. اب یہ بات یہ رہ جاتی ہے کہ اگر کوئی گنجا ہے بال ہی نہیں سر پہ, تو تب بھی جب آپ عمرے سے فارغ ہوں گے یا حج کر کے تو اس وقت یعنی رمی کر کے قربانی کر کے تو پھر بھی اپنے سر پر اس طرح پھروا لیں چاہے سر پہ بال ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہیں جو تھوڑے بہت ہیں وہ صاف ہو جائیں گے اس, اس لیے بال ضروری حلق کرانا ہوگا. تو یہ مسئلہ تو بھائی حج کا ہو گیا, اب اگر اجازت دیں تو آگے چلیں پھر. جی دیکھیے ہر نماز میں عورت کا جانا ضروری نہیں ہے, ہر نماز کے لیے عورتوں کا خانہ کعبے میں جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے کہ اپنے گھر پر پڑھیں جہاں پر بھی رہتی ہیں, ان کے لیے وہی ثواب ہے جو بیت اللہ میں پڑھنے کا ثواب ہے. اور بس اگر چلی گئی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں, پھر عورتوں کے وہاں جائیں جہاں عورتیں ہوتی ہیں, مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں, جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں جا کے پڑھیں نماز, کر سکتے ہیں گنجائش. دیکھیے آب زمزم سے ادب تو یہی ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ ہم اس کو نہ گرائیں, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں یہی زمزم ہی تھا جس سے غسل بھی ہوتا تھا اور اس سے سارے کام انجام دیے جا سکتے تھے. طواف کے دوران اگر پہلے تین چکروں میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ جا کے وضو کر کے آئے اور نئے سرے سے طواف کرے, اور کسی نے اگر چار یا پانچ چکر کر لیے ہیں اور پھر وضو ٹوٹا ہے تو اب ضرورت یہ ہے کہ وضو تو کر کے آئے لیکن باقی جو رہ گئے چکر وہ کر لے بس. صحیح کے دوران بغیر وضو کی جا سکتی ہے, صحیح میں وضو ضروری نہیں ہے, اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ صحیح کو جاری رکھے اور پوری صحیح کر لے, حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون دوران صحیح ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں وہ اپنا صحیح جاری رکھ سکتی ہے. اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے طواف زیارت کے بارے میں کہ طواف زیارت 12 ذی الحج سے پہلے پہلے ضروری ہے. اب اگر کوئی عورت ایسی حالت میں آ گئی کہ جس سے مسجد میں جانا اس کا جائز نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت تک رکیں, یعنی باقی سارے کام پورے کر لیں, صرف طواف زیارت کے لیے وہ رکیں گی, اور جب پاک ہو جائیں تو پھر سب سے پہلا کام وہ یہی کریں کہ طواف زیارت کریں, اس میں تاخیر نہ کریں. تو اس تاخیر کی وجہ سے اس پر دم نہیں, لیکن مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف زیارت کے بغیر ہرگز ہرگز بھی نہ آئیں. عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ انتظار کریں. بعض لوگوں کی فلائٹ بالکل 13 ذی الحج کو یا 14 ذی الحج کو ہوتی ہے اور کوئی خاتون جو ہے وہ اس حال میں ہو جاتی ہے کہ وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخواست دے کر اپنی سیٹ آگے کرائیں اور طواف زیارت کر کے آئیں, بغیر طواف زیارت کے نہ آئیں. دیکھیے جب طواف زیارت بھی ہوگی آپ کا, مکہ مکرمہ آ گئے, اب آپ یا تو مدینہ منورہ جائیں گے, تو جانے سے پہلے جس دن آپ نے روانہ ہونا ہو طواف ودا کر لیجیے, اور یا اپنے ملک آئیں گے تو ملک آنے سے پہلے جس دن آنا ہو اس دن آپ طواف ودا کر لیجیے. اگر کوئی عورت طواف ودا جس دن کرنا تھا اگر خدا نہ کرے اس دن وہ ایسی حالت ناپاکی کی حالت میں ہو گئی تو وہ طواف ودا ان کے لیے واجب نہیں ہے, یعنی اس حال میں اگر طواف ودا رہ جائے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی شخص مرد بیمار پڑ جائے, شدید بیمار, تو وہ بھی ترک کر سکتا ہے. طواف ودا کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ طواف ہے جو بالکل آخری وقت میں کیا جاتا ہے اپنے گھر آنے کے لیے, کیونکہ مدینہ اگر حج کے بعد آپ آ رہے ہیں تو مدینے سے وہیں سے آپ جدے چلے جائیں گے, واپس مکے نہیں آئیں گے. تو بہرحال یہ حج سے متعلق بات ہے. اب اگر آپ کہیں تو آگے میں زیارت مدینہ بیان کروں, ورنہ پھر جی دیکھیے اس میں مختلف ہوتے ہیں, بعض لوگ 20 دن والا حج بھی کرتے ہیں, بعض 18 دن کا بھی کرتے ہیں, لیکن جو لوگ 40-45 دن کا کر رہے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ شروع میں بعض اوقات 8-10 دن مکے میں رہنا پڑ جاتا ہے. اب مثلا اگر 10 دن مکے میں رہے تو مسافر ہی رہیں گے, پھر 10 دن اگر مدینے میں رہیں گے تو بھی مسافر ہی رہیں گے, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اب آپ کو کتنے دن مل رہے ہیں. اب اگر 20 دن باقی ہیں تو آپ مقیم ہو گئے, جی حج کے دن ملا کے ہی 20 دن ہوں گے. اصل میں دیکھیے اب تھوڑا مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے, میں وضاحت کر دوں, میں بچنا چاہ رہا تھا اس سوال سے لیکن اب آپ نے کر لیا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ پہلے منا یہ حدود مکہ میں داخل نہیں تھا, اس لیے منا کا حکم اور تھا عرفات کا اور مکے کا حکم الگ تھا. اگر کوئی شخص مکے میں اس کو ملتے 13 دن اور 13 دن کے بعد یا 14 دن کے بعد وہ منا روانہ ہو رہا تھا تو ایسے ادھر مسافر رہتا تھا, لیکن اب وہاں کی حکومت نے منا کو حدود مکہ میں شامل کر لیا, اس لیے اب پورے 15 دن ہم ملا کر لگائیں گے. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا کہ حج سے پہلے 12 دن مل رہے ہیں 13 دن مل رہے ہیں, اور کیا اب اصل احتیاط اسی میں ہے کہ چونکہ وہاں کی یہاں جو ہمارے بزرگوں نے تحقیق کی ہے علماء کرام نے, تو اس تحقیق کے نتیجے میں پہنچے کہ اب وہاں پر جو ہے وہ اس کو داخل کر لیا انہوں نے حدود مکہ میں. جب حدود مکہ میں داخل ہو گیا تو وہ الگ الگ مقام نہیں رہا, اب ایک ہی مقام ہو گیا. اس لیے اگر ہم منا مکہ کو ملا کر 15 دن وہاں قیام کر رہے ہیں تو پھر مقیم ہو جائیں گے, مسافر نہیں رہیں گے. بس جوتوں کی کوئی شرط نہیں ہے, عورتیں چپل بھی پہن سکتی ہیں, جوتے بھی پہن سکتی ہیں, جرابے بھی پہن سکتی ہیں, ہاتھوں میں دستانے بھی پہن سکتی ہیں, ان کے لیے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں جو مردوں کے لیے ہے. حج سے پہلے عمرہ کرنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے, جتنا چاہے عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اصل آپ کا ہدف جو ہے وہ حج ہے. خدا نہ کرے عمرہ کر کے کوئی بیمار ہو جائے اور حج سے رہ جائے تو پھر یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ حج کے بعد جتنے عمرہ چاہیں کریں, حج سے پہلے ایک دو عمرہ کر لیجئے بس کافی ہیں, طواف زیادہ سے زیادہ کریں جتنا بھی ہو سکے, کیونکہ اصل آپ کا جو ہدف ہے وہ ہے حج. خدا نہ کرے اگر کوئی بہت زیادہ عمرے کرتا رہے اور عمرے کر کے پھر وہ بیمار پڑ جائے, مشقت برداشت نہ کر سکے اتنی, تو ایسا نہ ہو کہ اس کا حج نکل جائے. تو اس لیے اگر 2-3 ویسے کوئی حج مقرر نہیں ہے, کوئی چاہے تو 10 عمرے بھی کر سکتا ہے حج سے پہلے, اور حج کے بعد بھی کوئی مقرر نہیں ہے, جتنے چاہے آپ عمرہ کر سکتی ہیں. اس کے لیے چاہیں تو مقام تنیم پر جائیے اور یا مقام جائرانہ, دو مقام ہیں جہاں سے آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. 9 میل تقریباً دور ہے جہیرانہ کا مقام جو بڑا عمرہ کہلاتا ہے، یعنی چونکہ وہ میقات دور ہے مکے سے، 9 میل دور ہے، وہاں جا کر آپ نے احرام باندھنا ہے اور حج عمرے کے لیے آنا ہے، اور یا پھر مسجد عائشہ جس کو مقام تنعیم بھی کہتے ہیں وہاں جا کر بھی آپ عمرے کا احرام باندھ کر واپس آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، تو دونوں طرح جائز ہے، جہاں سے جی چاہے کر لیجیے، اور جتنے چاہے جی کریں، کوئی پابندی نہیں ہے شرعی طور پہ۔ مدینہ منورہ کی میں زیارت کا بتا دیتا ہوں تاکہ ایک وہ کام بھی نمٹ جائے۔ دیکھیے آج کے بعد جو آئندہ بدھ ہوگا اس میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی، چونکہ آپ ہی حضرات ہوتے ہیں، کہ دوبارہ سے اس سارے چیزوں کو ریپیٹ کر دیا جائے، یعنی عمرہ بھی، حج بھی، اور زیارت مدینہ بھی۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل اختصار ہے، جو ضروری چیزیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ مسائل کا یہ ہے کہ چونکہ سارا بیان ہونے کے بعد مسائل ہوتے ہیں، تو اب جس کا جی چاہے بیٹھے اور جس کا جی چاہے جائے، اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لے، تاکہ اگر کوئی بات مجھے معلوم ہوگی بتا دوں گا، نہیں تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اس کو بتا دیا جائے گا۔ دیکھیے مدینہ منورہ جب ہم روانہ ہوں گے تو یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہے سارا کا سارا، خاص طور پہ مدینہ منورہ کے لیے جب ہم روانہ ہونے کا وقت آئے تو ہمارے جسم کی ہر حرکت سے عشق کا اظہار ہونا چاہیے، محبت کا اظہار ہونا چاہیے، چہرے پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے، اور کیونکہ یہ کسی مسلمان کی ایک معراج ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے یہ، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو وہاں پر حاضری ہوگی، سلام پیش کریں گے، تو یہ بڑی بڑا بڑا اہم اور اونچی بات، اس لیے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہونے چاہیے۔ اور جب روانہ ہونے کا وقت آئے غسل کر لے، کپڑے پہن لے، اور راستے میں درود شریف کثرت سے پڑھتا ہوا جائے، سارے راستے درود شریف پڑھنا آپ نے، چونکہ اس میں احرام تو باندھا نہیں ہے، آپ نے درود شریف کثرت سے پڑھیے، یہاں تک کہ جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ جائیں اور مسجد نبوی کے آپ کو مینار نظر آئے جو میلوں دوروں سے نظر آتے ہیں، تو اور وارستگی ہمیں بڑھنی چاہیے اس میں، اور جذبات ہمارے جو ہیں اس میں عشق و محبت کی سرساری ہونی چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں۔ جہاں آپ کا ہوٹل ہے یا مقام ہے وہاں پر جا کر اپنے سامان وغیرہ کو اطمینان سے رکھیے، اگر تھکے ہوئے ہیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیں آرام کیجئے، ورنہ پھر وہاں سے آپ اگر فوراً جانا چاہتے ہیں تو غسل کر لیں، اور آپ کے پاس جو بہتر کپڑے ہوں سفید رنگ کے اس کو زیب تن کیجئے، خوشبو کا استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس کی طرف یا مسجد نبوی کی طرف آپ چل پڑیے، یہاں تک کہ جب مسجد نبوی کے دروازے پر داخل ہوں تو دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، پڑھ کر داہنا پاؤں جو ہے مسجد میں رکھیں، پھر بائیں اور مسجد میں داخل ہو جائیں، نیت کر لیں کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اب آپ چاہے جس دروازے سے داخل ہیں، چونکہ اب مسجد کی حدود بہت زیادہ وسیع ہو گئی ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں، اور وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے تو پھر جہاں سے بھی آپ داخل ہوں تو پہلے آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیجیے، یہ مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت تحیت المسجد ہم ادا کریں، اس کے بعد پھر ریاض الجنہ میں آ جائیے اگر وہاں پر جگہ ہے تو۔ ریاض الجنہ وہ مقام ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے ہیں اس کے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں ایسا محسوس ہوگا جیسے جنت میں آ گئے ہوں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جنت ہی کی زمین ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، اور بعض نے کہا کہ جنت جیسی ہے اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا باغ۔ تو بہرحال وہاں جا کر ہمیں محسوس ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ ہم جنت کے ٹکڑے میں آ گئے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں صحابہ کرام جمع رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو برکت سے خالی ہو، یا صحابہ کرام کے قدموں تلے پامال نہ ہوئی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے پامال نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ اور ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ یہاں آ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیجیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیں کہ آئندہ ہم ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم سلام پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی طرف جائیں. تو ایک تو دیکھیے بالکل جالیوں کے قریب سے گزرنا ہوتا ہے, وہاں تو وہ ٹھہرنے نہیں دیتے اس لیے کہ پیچھے لوگوں کا جمع غفیر آ رہا ہوتا ہے, تو وہاں تو وہ ٹھہرنے نہیں دیتے. اس لیے محراب کے ساتھ جو دیوار ہے, جیسے ہمارے سامنے جو محراب نظر آ رہا ہے اس کے سامنے کی جو دیوار ہے, آپ اس دیوار کے ساتھ ساتھ اگر چلیں گے تو چونکہ یہ کچھ فاصلے پر ہے روزے سے, اس لیے وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ دیر ٹھہرنا مل جائے گا. تو اس طرف آپ چلیں محراب کے ساتھ ساتھ, اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے جو بڑا دائرہ آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ کی علامت ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. مواجہ اصل میں کہتے ہیں دو چہروں کے ملنے کی جگہ, عربی زبان میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجہ. تو چونکہ ہمارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہماری طرف ہو گیا, تو اس طرح دونوں چہرے آمنے سامنے ہو گئے, اس لیے اس کو کہتے ہیں مواجہ شریف. تو یہاں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے, لیکن ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور آہستہ آواز, آواز کو بلند نہ کیجئے, کیونکہ آج بھی زندگی میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا سے حکم وہی ہے جو آپ کی زندگی میں تھا کہ آپ کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, اور ایک دوسرے کو اونچی آواز سے پکارو بھی نہیں, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اس لیے وہاں ادب اور احترام ضروری ہے, اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے اور نیچی نگاہوں سے پست آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام پیش کریں. اس کے بعد پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے تو چھوٹا دائرہ آئے گا جو علامت ہے اس بات کی کہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے اس وقت ہم, وہاں پر ان کو بھی سلام پیش کریں, السلام علیکم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, یا اول الخلفاء و تاج العلماء و سہر النبی المصطفیٰ, اس طرح سے ان کی خدمت میں سلام پیش کریں. پھر ایک قدم اور آگے بڑھیے دائیں ہاتھ کی طرف تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ آ جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہیں, اس وقت ان کی خدمت میں سلام پیش کر دیجئے, السلام علیکم یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا عمر ابن الخطاب, یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ان دونوں کو سلام پیش کر دیں اب دوبارہ واپس, یعنی ہم پہلے ادھر بڑھ رہے تھے اب دوبارہ واپس آئیے اور دونوں دائروں کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں کی خدمت میں سلام پیش کیجئے, السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ و یا مشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد سلام پیش کر کے ان لوگوں کی طرف سلام پیش کیجئے جنہوں نے آپ کو یہاں سے وصیت کی ہے کہ ہمارا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیجئے. تو اگر نام یاد ہیں تو فلاں ابن فلاں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام عرض کیا ہے, یہ نام بنام ان کا سلام پہنچا دیجئے. اگر نام یاد نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن لوگوں نے, جن عزیزوں نے, رشتہ داروں نے سلام کے لیے ہم سے عرض کیا ہے آپ ان سب کی طرف سے سلام قبول فرما لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سفارش کی درخواست کیجیے, پیش کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائیے. بس یہ طریقہ ہے بہتر. لیکن اگر ہم پہلی مرتبہ جیسے سامنے آئے تھے اس وقت پہلے اپنی طرف سے سلام پیش کر دیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ہم سے سلام کی درخواست کی ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ آج کل ٹھہرنے نہیں دیتے زیادہ, مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اپنی طرف سے سلام عرض کر دیں اور پھر جن لوگوں نے ہم سے سلام کے لیے درخواست کی ہے ان کی طرف سے بھی سلام عرض کر دیا جائے, اور اسی طرح سلام پڑھتے ہوئے پھر ہم نکل جائیں گے باہر. تو سامنے بالکل جنت البقیع ہے, یعنی وہ قبرستان جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب, رشتہ دار, آپ کی پھوپھیاں, آپ کی بیٹیاں اور آپ کے چچا اور دیگر وہاں پر مدفون ہیں. تو تو وہاں بھی یہ بھی زیارت کا مقام ہے، وہاں تشریف لے جائیں اور جا کر وہاں پر تمام صحابہ کرام کی خدمت میں سلام بھی پیش کریں، اور وہ جو دعا ہے اس کو پڑھیے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بالاثر، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. دعا بھی کیجیے اللہ سے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مقدس مقام پر ہمیں بھی ایمان کے ساتھ یہیں پر دفن فرما دیجیے، جب بھی موقع ہو مرنے کا موت کا تو ہم وہاں پر جائیں اور وہیں پر ہماری موت ہو، اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالی جنت البقیع میں ہمیں ایمان کے ساتھ دفن فرما دیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں، دن میں ایک مرتبہ دو مرتبہ، اب صبح فجر کے بعد وہ جنت البقیع کھول دیتے ہیں لوگوں کے لیے، تو وہ جاتے ہیں، بس وہاں جا کے کوئی شرک کا کام مت کریں، بدعت کا کام نہ کریں، بلکہ بس وہاں جا کر ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سلام بھی پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ہمیں سکھائی ہے، وہ دعا ہم وہاں جا کر پڑھیں. اور یہ کہ اے اللہ، یہ جتنے بھی یہاں پر مدفون ہیں ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ان کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما اس صبر پر جو انہوں نے دنیا میں یہاں پر رہ کر کیا. اور یقینی طور پر صحابہ کرام بہت زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ دین ہم تک پہنچایا، اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے گھروں کو قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے دین ہم تک پہنچایا، کوششیں کی. اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے مقام کو بلند سے بلند تر فرما، اور قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ فرما. تو یہ دعا آپ کیجئے وہاں جا کر. اس کے علاوہ مسجد اجابہ ہے، وہاں پر جا کر دو رکعت نماز پڑھ لیجئے. جتنی بھی مساجدیں ہیں وہاں پر جا کر، اصل یہ کہ جو مقامات ایسے قیمتی ہیں، مسجد قبا ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد جمعہ ہے، اور اسی طریقے مسجد اجابہ ہے، مسجد ابو ذر غفاری ہے، بہت ساری مساجد ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو میں اصولی طور پہ بتا دوں کہ دو دو رکعت وہاں پر پڑھ لیجئے نفل تحیید المسجد کے طور پہ، بشرطے کہ مکروہ وقت رہو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر لیجئے، کیونکہ سارے مقامات قیمتی ہیں، زیارات تو بے شمار ہیں. اب تو 8-10 مقامات ہیں جن سے حاجی واقف ہوتا ہے، ورنہ تقریباً یوں کہہ لیجئے مدینہ سارا ہی زیارتوں سے بھرا ہوا ہے. جو پرانے لوگ ہیں وہ اب بھی اگر کوئی مل جائے تو تقریباً 200-300 مقامات ایسے بتاتے ہیں جو ایسے ہیں کہ جہاں کی زیارت کرنی چاہیے. لیکن یقیناً اب ایسے لوگ ملتے بھی بہت کم ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے ان کی تعداد اب کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال تاریخ مدینہ ہے، دوسری وہاں پر آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی کہ بھی کون کون سے مقامات ہیں، اگر وہاں جانا ہو تو چلے جائیے. اسی طرح بیر عثمان ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک باغ ہے چھوٹا سا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اب وہ سارا باغ مسجد میں شامل ہو گیا ہے. البتہ نشانی کے طور پر انہوں نے تھوڑا سا دائیں ہاتھ پر، یعنی قبلہ رخ اگر ہم مسجد نبوی میں داخل ہوں تو بالکل دائیں طرف چھوٹا سا ایک باغ نظر آتا ہے، تو وہاں پر جا کر صاحب وہ یاد تازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لایا کرتے تھے. تو ہم اس وقت الحمدللہ گئے جب وہ باغ پورا موجود تھا، لیکن اب تو مسجد نبوی ماشاءاللہ اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سارا مدینہ اس میں آ گیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ساری زیارت گاہیں اس میں آ گئیں، اس لیے ہمارے لیے تو مسجد نبوی ہی بہت بڑی زیارت کی جگہ ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اس لیے اوقات نماز میں بازاروں میں پھرنا، سودا سلف میں مشغول ہونا، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ہی خسارے کا سودا ہے. یہ سامان تو یہاں پاکستان میں بھی سب کچھ مل جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز یہاں نہ ملتی ہو، الحمدللہ ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں. تو اس لیے وہاں بازاروں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. تو یہ بس طریقہ ہے سلام پڑھنے کا جب بھی جائیں. خواتین کے لیے یہ معاملہ ہے کہ چونکہ وہاں پر ان کے لیے جو جگہ مخصوص ہیں سلام پڑھنے کی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر پہنچتی ہیں جہاں آپ کے قدم مبارک، تو وہاں سے سلام پڑھ لیا کریں. لیکن وہاں چونکہ چیخم چاخی بہت ہوتی ہے عورتوں کے لیے، صبح اشراق کے بعد وقت کھولتے ہیں، اسی طرح کچھ ظہر کے بعد کا وقت ان کے لیے، عصر کے بعد کھولتے ہیں، تو رش بہت ہوتا ہے، اس لیے کہیں بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر سلام پڑھ لیا کریں. کیونکہ بعض اوقات بڑی یعنی آوازیں آتی ہیں عورتوں کی طرف سے، اور ایک دوسرے دھکم پیلی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بس وہاں سے جہاں تک قریب ہو سکیں، قریب ہو کر روضہ اقدس سے صلاۃ السلام پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ جب وہاں سے واپسی ہو تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوں، صلاۃ السلام پڑھیں، نم آنکھوں کے ساتھ. پہلے خوشی تھی, اب واپسی کا سفر چونکہ ہے, گھر روانہ ہوں گے اس لیے پتہ نہیں پھر دوبارہ آ سکیں نہ آ سکیں, تو اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر اور روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوں, اور یہ دعا بھی وہاں کریں کہ ہم یہاں پر اے اللہ یہ آخری آنا نہ ہو بلکہ بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو اور آتے رہیں, اور جب آخری مرتبہ یہاں آئیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا وقت کب آ رہا ہے تو ایسے وقت میں آئیں کہ جب ہمارا وقت قریب ہو تاکہ مدینہ منورہ پہنچیں, وہاں کی حاضریاں بھی ہوں اور وہیں پر اللہ تعالی ہمارا وقت آخر جو ہے وہ آ جائے اور بقی میں اللہ تعالی عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمیں دفن کر دیں. تو وہاں سے واپسی میں آئیبون تائیبون لربنا حامدون پڑھتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس آئیں. جب پاکستان پہنچ جائیں تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ مسجد میں تشریف لاتے تھے, دو رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتے تھے, تحیید المسجد پڑھتے تھے, اور وہاں جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے آپ ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے, اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے. تو اس طریقے سے اگر ان شاء اللہ ہم کر لیں گے یہ سنت کے قریب تر ہوگا ان شاء اللہ, اس پر اجر و ثواب بھی ہے. تو یہ الحمدللہ پچھلے جو ہے وہ بدھ کو عمرے کا میں نے بیان کر دیا تھا, اور اس جمعے جو ہے الحمدللہ اس بدھ کو حج اور زیارت کا اختصار کے ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ تینوں کو بیان بھی کیا جائے گا اور عملی طور پر طواف اور سعی کر کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے بیان میں شاید بعض لوگ نہ ہوں تو جی, تو ان کے لیے یہ ہے کہ میں طواف کا طریقہ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, اور تاکہ ان کے لیے یہ نہ ہو کہ بھائی عملی طور پر کر کے نہیں دکھایا, تو یہ دیکھ لیجئے طواف کا طریقہ, پھر انشاءاللہ صحیح بھی دیکھ. اس کو پیچھے کر,
دیکھیے سب سے پہلے تو طواف کی دو چادریں ہیں, میں نے بتایا تھا کہ آپ چاہیں کہ دو تین طرح باندھ سکتے ہیں لیکن اس میں کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس لیے جو طریقہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا بدھ کو وہ یہ تھا کہ اس کو اس طرح سے باندھ لیں, یہاں تک اس کو لے لیں اور ناف سے اوپر رکھیں, ناف سے کافی اوپر رکھیں, پھر یہیں سے اس کو واپس لے آئیے. دیکھیے اس کو پورا گھمانا نہیں ورنہ آپ چل پھر نہیں سکیں گے, اور یہاں پر اب آپ بیلٹ باندھ لیجئے. اور بیلٹ باندھنا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے پیسے بھی ہوتے ہیں کاغذات بھی ہوتے ہیں, تو اس میں اس کی حفاظت کی نگاہ سے باندھ لیں تاکہ کاغذات اور اپنے پیسے وغیرہ اس کی حفاظت ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات چونکہ اس کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ نیت ہوگی تو کراہیت بھی نہیں ہوگی, اور بیلٹ کے اوپر پھر آپ اس کو لپیٹ لیں تاکہ یہ چھپ جائے. بیلٹ بھی آپ کی چوڑی ہوگی تو یہ اوپر سے آپ باندھیں گے تو اس کو اچھی طرح سے کر لیجیے. اب آپ چلنے پھرنے میں انشاءاللہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی, ہوا سے آپ کا سطر جو ہے ننگا نہیں ہوگا, یہ طریقہ اس طرح سے موضوع ترین ہے, تو آپ چلنے میں انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی وہ محسوس نہیں کریں گے, یہ طریقہ ہے. اور ایک چادر جو ہے یہ اپنے اوپر لے لیں, تم چھوڑ دو نیچے بس. دیکھیے یہ طریقہ ہے, یہ آپ کا احرام کی دونوں چادریں بن گئی. صرف جب طواف کریں گے طواف سے پہلے اس چادر کو آپ نے استبا کرنا ہے, اور استبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغل یہ دانا کاندھا آپ نے کھول لینا ہے اور اس کو آپ نے بائیں کاندھے پر ڈال لینا, اس کو چاہیں تو اوپر بھی کر سکتے ہیں. بس یہ طواف کے دوران رہے گا, بلکہ پوری حج میں کسی مقام پر کاندھے کو نہیں کھولنا. بعض لوگ جو بالکل حج یا عمرے کا سفر شروع کرتے ہیں تو اس وقت سے لے کر ان کا کاندھا آنے تک یہ کھلا ہی رہتا ہے, لیکن سنت طریقہ یہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ صرف اس کو طواف کے دوران کاندھے کو کھولیے, باقی اوقات جو ہے اپنے کاندھے کو ڈھانپ کر رکھیں. تو طواف کا جب شروع کریں گے عمرے کا اس وقت آپ اس کو یہاں دیکھیے, یہ بیت اللہ کی ہم نے ایک شبی بنائی ہے, ماڈل بنایا ہے. یہ حجر اسود کا کونا ہے جس کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے, اور یہاں سے لے کر یہ دروازہ ہے چوکھٹ, یہاں سے اس مقام تک یہ ملتزم, یہ مقام ملتزم کہلاتا ہے, یہ باب کعبہ ہے, اور یہاں پر جو ہے یہ پرنالہ ہے, جو حتیم میں گرتا ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر آنے سے پہلے آپ نیت کر لیجئے, نیت کہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں, اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے, آسان فرما دیجئے. اس کے بعد اب آپ بالکل اس کی سیدھ میں آ جائیں اس طرح سے کہ حجر اسود بالکل آپ کے سامنے ہو, یہاں کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد, یہ اس طرح سے کہیں کہ آپ اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ نیچے گرا دیں, اور پھر اس کے بعد اشارہ استلام کریں گے. یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ گویا ہم حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اسے چوم رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیجئے بس اشارہ کر, اور پھر اس طرح یہاں سے ٹرن لیں کہ یہیں پر کھڑے ہوں, آگے نہ نکلیں, اور یہاں سے آپ نے پہلا چکر شروع کرنا ہے. تو پہلے چکر میں رمل کیا جاتا ہے, لازم بات ہے یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ رمل اس طرح سے کریں کہ اپنے کاندھوں کو ہلاتے ہوئے جیسے پہلوان جب اکھاڑے میں آتا ہے, اور پنجوں کے بل تھوڑا سا اس طرح سے سینے کو بھی باہر نکال کر اس طرح سے آپ یہ چکر کریں گے, اور سامنے دیکھتے ہوئے کرتے رہیں اور دعائیں پڑھتے رہیے یہاں تک کہ آپ اس کونے پر آئیں. یہاں پر یہ رکنے یمانی کہلاتا ہے, یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ, بس بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد پڑھتے ہوئے یہاں سے گزریے, اور آگے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار پڑھتے ہوئے آپ اسی طریقے سے اس مقام پر پہنچیں جہاں پر حجر اسود ہے. تو اب یہ اس مقام پر آنے کے بعد اب آپ دو آپ کو گنجائشیں ہیں, چاہیں تو ایک ہاتھ سے صرف اشارہ کریں اس کو چوم لیں اور اگلا چکر شروع کر دیں, چاہے تو آپ پورا سینہ ادھر کر لیجئے بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد اور ہتھیلی چوم کے پھر دوبارہ سیدھے ہوں اس طرح سے اور پھر چکر شروع کریں. تو پہلے تین چکروں میں رمل اور باقی چکروں میں یعنی قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے ہوئے اور دعائیں پڑھتے ہوئے آپ طواف کریں گے یہاں تک کہ یہاں پر پہنچیں گے روکے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے یہاں پہنچیں گے. سات چکر میں آٹھ مرتبہ استلام ہوگا, پہلی مرتبہ کیا پھر ہر چکر میں کریں گے تو سات دفعہ وہ ہو جائے گا, تو اس طرح آٹھ مرتبہ. جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب آپ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ اپنے کاندھے کو ڈھانپ لیجئے دوبارہ, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ تین کام کریں گے ضمنی, پہلا کام تو یہ کہ ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگیے, یہاں یقیناً لوگ طواف کر رہے ہوں گے رش ہوگا تو تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جائیں, اور وہیں پر پھر دو رکعت واجب الطواف پڑھ لیں مقام ابراہیم کے پیچھے. مقام ابراہیم بھی بالکل ایسے ہی اس طرف کو ہے, اس کے پیچھے اگر جگہ ہو تو ٹھیک ہے نہ اور مزید پیچھے چلے جائیں, اگر وہاں بھی رش ہو تو جہاں مرضی بیت اللہ میں مسجد حرام میں دو رکعت واجب الطواف پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اب آپ زمزم پئیں, زمزم پینے کے بعد کیونکہ زمزم کے لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں, تو نیت کر کے دعا پڑھ کے زمزم پئیں اور دعا بھی کریں اللہ سے, اور پھر آپ نویں مرتبہ جو ہیں وہ ادھر آئیں گے بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد کہہ کے, اور پھر آپ صحیح کے لیے روانہ ہوں گے. اب آپ ادھر دیکھ لیجئے مثلا یہ آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ پڑھتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچے صفا پہاڑ پر, یہاں تک پہنچ گئے مثلا, اب یہاں آپ کھڑے ہو کر ایک تو نیت کر لیں کہ اللہ میں عمرے کی صحیح کرتا ہوں, یہ حج کی صحیح ہے تو حج کی نیت صحیح کی نیت کر لیں, اسے آپ قبول فرما لیجئے آسان فرما دیجئے, اور یہاں سے اب آپ صحیح کرنے سے پہلے تو دعا مانگ لیں اچھی طرح سے خوب کھڑے ہو کے, پھر نیت کر کے یہاں سے پہلا چکر شروع کریں گے صحیح کا. جب وہ مقام آئے جہاں سے آپ نے دوڑنا ہے تو وہ دوڑ بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی, بس تھوڑا سا اس طریقے سے اپنے کرتے ہوئے آپ روانہ ہوں یہاں تک کہ مقام مروہ کے پر آپ آ جائیں گے, یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا, اور اسی طریقے سے یہاں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگیے. یہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا مروہ سے, لیکن آپ صرف خیال کر لیجئے اور دعا مانگیے اللہ سے, دعا مانگنے کے بعد پھر اب دوسرا چکر یہاں سے شروع کریں گے ہم. تو دوسرا چکر جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے وہاں سے کرتے ہوئے آئے تھے, اور جب مقام آئے دوڑنے کا تو وہاں سے تھوڑا سا آپ جھپڑتے ہوئے بس اس طرح سے کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچیں گے. یہاں پہنچ کے گویا دوسرا چکر مکمل ہو گیا. اسی طرح ساتواں چکر مروہ پر جا کر مکمل ہوگا. تو یہ طریقہ ہے. اور طواف کے اندر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا ہے جو مسنون ہے, ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ جو چاہے دعائیں پڑھیے, جو کتابوں میں بھی لکھی ہیں پہلے چکر کی دعا دوسرے کی, اگر کوئی وہ یاد کر لیتا ہے تو یقیناً بہت اچھی اور عمدہ دعائیں ہیں, وہ بھی ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور دعائیں مزید کوئی سی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں, یا اپنی زبان میں آدمی کو چاہیے کہ وہ دعائیں پڑھتا رہے. تو اس طرح سے آپ الحمدللہ حج اور عمرے کی جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے بات اور بیان سن لیا. پھر بھی مسائل ہوتے ہیں, اگر کوئی مسئلہ ذہن میں ہو تو اس کو بعد میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں یہاں بھی, اور اس کے علاوہ مفتیان کرام سے مستند علماء سے پوچھئے, اور تاکہ آپ کو صحیح مسئلے کی طرف رہنمائی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اور جو آپ کے ساتھ خواتین جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ لے کر جائے اور ان سب کو حج مقبول اور عمرہ مقبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں کو درست فرما دیجئے, اور اللہ جو عمرے پر یہ حج پر جا رہے ہیں اللہ ان کی حج کو اور عمرے کو قبول فرما لیجئے. الہ العالمین ہم سب کو حج مقبول عطا فرما, بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.